أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي بالقرآن بطه وياسين والمزمل والمدثر أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين ولتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم الأبدي على أعدائي أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وقرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله العلي العظيم. صلوات الحمد لله and all praises to Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah has given us this opportunity to remember the sacrifices rendered by the best of the creations of Allah, who are the role models for the entire creation of Allah. When we discuss, we talk about the personalities and what they have done, it is the entire life is a lesson for us to learn. The entire life is to be taken as a role model for ourselves. They were being the light and guide provided by Allah subhanahu wa ta'ala. It's a very common and famous hadith from the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. The hadith says, إِنَّ الْحُسَيْنِ مصباح الهداية وسفينة النجاة. That indeed Hussein is the lamp of guidance. In al-Hussein مصباح الهداية is the light of guidance. وسفينة النجاة, and he is a boat who can save lives of people, not the physical life, but the life which is meant by the Creator to create it. The reason to create person is not just to eat, drink, sleep, and that's it. Yeah, last night I mentioned that Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa salam, Muhammad, that Allah has not created you abatha, and Allah has not created you without any objective, or He has created you and just sent you without any guidance. There's a purpose of creation. There's a purpose, a logic, a person who is not insane. Whenever that person performs something, there is an objective behind it. Only insane people can perform things which doesn't have any particular objectives. So if we feel that we are sane people, and Allah, who is the creator of intellect, the creator of all of us, how can He can perform an act which does not possess any objective? It is not possible. So there is an objective or objectives for our creation. So Inna al-Husayn misbahul hidayah. Husayn alayhi salam guides towards those objectives. Wasafinatun Nijah. And the one who rides with him will take him safely towards the destiny which has been already decided by Allah subhanahu wa ta'ala. That if we seek only the guidance and do not ride with Imam Hussain alayhi salam, we may be the loser. So it's just not looking towards the end, like someone pointing out over there, that other part of the on the sea, you are standing at one part, and you have to go over there. You guide people, okay, you can go over there, but you do not ride the boat, you do not ride the ship. What happens? You just stand over there. You say, okay, I can see where I have to go, my destination, I know. Imam Hussein, this is the first step to guide, for the guidance. But how a safely person can reach to his destination when he will ride with Imam Hussein alayhi salam? And he is Safinatun Nijah. The Holy Prophet says, وَمَنْ رَكِبَهَا, explicitly now he explains it, وَمَنْ رَكِبَهَا فَقَدْ نَجَى, the one who rides with him will be successful. And وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَلَكْ, and the one who do not ride with him will be in halakat, will be a loser. So there are options, and we have free will to be with Hussain alayhi salam or to leave him alone. If you would like to be with Hussain alayhi salam, then we had to understand that why he gave his life, that why his progeny tender their lives. Then we need to understand what was the mission to bring all those children and ladies and his family members with him in Karbala. It's just for that after his demise that people start mourning for him. That was the only reason that he was being give his life, that we just by weeping on him, we say that we have forgiven everything? Or no, there is something else. Guide for everyone. The beautiful thing is that Imam Hussein, amongst these 14 infallibles, that is 12 Imams, and 13th the Holy Prophet, the 14th Janabe Fatima Zahra Salamullah Alayha. All in all these 13, amongst these 14, emphasis on the importance of the ziyarah, importance to look into the teachings of Imam Hussein and follow the footsteps of Imam Hussein. At the time of the birth of Imam Hussein, the Holy Prophet says lots of things about Imam Hussein alayhi salam. Even before him, prophets coming and crossing through Karbala, they used to mourn over there, to remember the sacrifices which hasn't been given yet. But because of the knowledge which has been provided by Allah to them, they used to stand over there, stay over there, and they used to remember Imam Hussein's sacrifice which will be given after centuries. So there is something. There is something. 124,000 prophets giving importance. These imams giving importance. Imam Ali, emphasis on Imam Hussein. Imam Hassan, Imam Ali alayhi salam, also emphasis on the Imam Hussein. Janabi Sayyida Hazrat Zahira, she emphasis on the Imam Hussein. And imams coming after Imam Hussein, they all insist on his ziyarah, to go and visit, remember him, learn what he has done and why he has done. Why? Because one of the very important points, there could be several things, but one of those lessons which we can learn, that Imam Hussein, as a distinction and distinguished significant among all others, that in his time, he was able to distinguish between haq and batil, between the righteous and the falsehood. There were been people, remember my dear, there were been people in the Yazid's army who used to offer prayers, recite Quran. In Imam Hussein's camp, there were been people over here offering prayers, reciting Quran. Then where is the difference? Where is that's what the people right now they ask, because they can't understand Imam Hussein alayhi salam. Why people are unable to understand even after 1400 years that what is this event? When they were both sides, there were people offering prayers. But how you can distinguish? How? There's one thing. One thing. Remember, we have the responsibility to follow the teachings of Allah and the teachings of the Prophet. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Why we are following these 12 successors of the Holy Prophet? Why? What is the reason? This single reason. Only one reason. Because the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asked us to follow his successors. To follow his successors. Just one reason. Just one reason. Because the Holy Prophet has said, because we are the obedient followers of the Holy Prophet, and because we are being obedient, we follow Imam Ali, we follow Imam Hassan, Imam Hussein, because these successors were being appointed by Allah subhanahu wa ta'ala, and this message was being given to people through the last prophet. In the battlefield of Karbala, there were been many similarities like any other Muslims. But there is one big difference. And what was that? That was Imam Hussein alayhi salam himself. What he said What he said to the Amr ibn Sa'd, do you have any other grandson of your prophet? Do you have any other son of Fatima Zahra, the daughter of the prophet? He said, no. Imam Hussein said, then why you are against me? Then why you want to behead me? Allahu Akbar. Because one over here, the difference is Imam Hussein, ita'at, being obedient to your leader, is one of the bases of Islam. Obedient to leader. If you are not obedient to your leader, your good deeds will be traced by Allah. If you are not obedient to your leader, if you are against the Holy Prophet and offering prayers, against Holy Prophet and fasting, against Holy Prophet giving charity, Allah will not accept it. Why? There is no ita'ah. Obedience is very much important in Islam. Ibadat, worshipping comes next. If obedience is in worshipping, that worship will be acceptable. If there is no obedience, then the worship will not be accepted. And over here, doesn't matter who is offering prayers. I'm mentioning the other day, which was being mentioned by one of the anchor person in one of the channels in Pakistan. He mentioned that he met someone in Dubai who was doing business over there. He said when we went over there, we felt, because he had grown a big beard, we thought that that person is a pious person. There were time of Zuhr came, he did not showed up for prayers. The time of Asr came, again he did not came. Then I asked someone, isn't that person is a Muslim? Is it not going to offer prayers? He said, no, he is not a Muslim. He is a Jew. What? He's a Jew having so much big beard. And I have heard that he was Imam of a Masjid in one of the cities of Pakistan. In DJ Khan. Then he said, I interviewed him. I talked to him. That don't you used to be the Imam of the Masjid in DJ Khan? He said, yes, for 18 years I was been there. A Jew was, for 18 years he was been there. He said, I was just performing my duty over there. Offering prayers is not the criteria. It's the ita'at, following. To whom you are following? Following your carnal soul? Following your greed? Following your lust? Following the so-called leader, political leaders, greedy leaders? Or whom? Or someone having the guidance provided by Allah subhanahu wa ta'ala. That is, if we are following our infallible imams and the divine leaders, then there is no doubt that a person will go astray. So obedience, one of the things. And if we would like to learn obedience, one of the basic places to learn obedience is at home. Coming to our, connecting it to our topic of these 7 nights. That, ku anfusakum wa ahlikum nara. Save yourself and your family from the fire of hell. A person would not be able to save himself or herself and his or her family from the fire of hell unless they are connected with Quran and Ahlul Bayt, because Quran and Ahlul Bayt will take them towards the prosperity in this world and hereafter. No family would able to reach the heights of excellence until and unless they are connected with Imam Hussein alayhi salam. If there is no connection with Imam Hussein alayhi salam, there is no prosperity for hereafter. Yes, prosperity, as the dictionary says, having, acquiring wealth, fame, something like that in this world may be achievable. But hereafter, there is no guarantee, rather it's opposite. That we need to connect with Quran and Ahlul Bayt. To get to connect with Quran, Ahlul Bayt, we need to connect with Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein alayhi salam is the key to connection to Ahlul Bayt. He is the key to the connection of to the Quran, to understand, because he is giving us that aspect of ita'a, obedience, how to be obedient. You would like to be obedient? Have a look to the Karbala. You read, we listen. The event that how Hazrat Abbas alayhi salam used to be obedient to Imam Hussein alayhi salam. How other companions have been obedient to Imam Hussein alayhi salam. How Hazrat Zainab was obedient to Imam Hussein alayhi salam. The learning, the lesson of obedience you can see from the beginning, from the day when Imam Hussein asked his family members to leave Medina towards Makkah and from Makkah to Kufa, which ended into Karbala. The obedience is over there. The entire event, the history you can see and reread, the obedience you can see. So one of the basic things is obedience. And our houses are the best place. Parents could be the best role model for their children, for their grandchildren, that how they are obedient to their parents, how they are obedient to Allah, how they are obedient to their imams. When our children see ourselves to their grandparents, to parents and grandparents, they see, they talk a lot, but they are not obedient. When it comes to practice, they say that we should listen to them, but they themselves do not listen to their parents. There could be generations. Your child must be sitting over here. You must be always advising him or her to listen to him, but maybe you are not a good and obedient son or daughter of your parent. So you need to set an example. You could be in the age of 40, 50, 60 and your parent is still alive. Well, inshallah, alhamdulillah. So how you talk, how you interact, how you behave, how you give preference to their wishes over yours. Last night I mentioned, in the continuation of that dua of Imam Zainul Abidin Sayyidu Sajideen alayhi salam, which say, what if, what say, وَأَلِنْ لَهُمَا عَرِيكَتِي, make mild before them my temper. Allow me, oh Allah, give me the tawfiq to control my temper. Don't shout. We should not shout over our parents. We should try to control our anger, our temper. وَعَتِفْ عَلَيْهِمَا قَلْبِي, make tender towards them my heart. My heart, a child's heart, should be soft and tender in front of their parents. Should be submissive. A heart cannot be tender until it's submissive. If we are submissive, a heart will become tender. Then Imam alayhi salam says, this is very much again very important, وَيَسَيَّرْنِي بِهِمَا رَفِيقًا وَعَلَيْهِمَا شَفِيقًا. He says, and turn me into their kind companion, their loving friend. Now this is very much important. Nowadays you see many things and when it comes in the connection with upbringing your child. These new sciences about the human beings and child development, they also talk about communication. One of the basic things which has been taught 1400 years back by these divine leaders is that parents and children's relations should be like friends. It doesn't matter if your child is of 8 years and you could be of 30, 35, 40 years, or your child is of 20 years and you are of maybe 50 years, or you becomes more elder, but the relation should be there, especially from age 7 to 21, which is very crucial time. 7 to 14 is a crucial time to train your child in a way that you should be firm. You should be firm with them, train them, guide them. From 7 to 14 is the main time to train a child, to teach him, to guide him. Because after 14, then when a child steps into the era of adolescence, it becomes difficult to guide them. We start guiding our child when they reach at the age of 14, 15, 16. And then we come and complain to ulama that my child is not listening. I say, come to Imam Barga or offer your prayers or do this or that. But time is gone. Now he has selected his own vision, where to go, what to do, how to do. It's right or wrong, doesn't matter. So the crucial part of parents and grandparents comes when the child is in the age of 7 to 14. If you have started, at least if we have started, I know that it's difficult to train a child in the 7 years for us, but even if we have started training and guiding this child, so even when he steps in his or her adolescence, there is a flexibility and there is an adaptability in that youngster, because he has been guided. He has been guided. Alhamdulillah, I have seen something good examples in this center. Like I've seen young boys coming forward reciting Alhamdulillah, Marsiya, Noha, Hadith Akisa, recitation of Quran. Now this is something good. And elders should give opportunity to these youngsters. I know they are well versed. Elders are over here. They can do much better. But these generations should be given prime time so they can feel honored. That it's not that just reciting a Marsiya or Noha is something just casual. No, it is about Imam Hussain alayhi salam. It is something very special. It's not that it's on the day of Ashura, only then it would be acceptable. No, my dear, whenever we recite any Marsiya or Noha or anything which relate us with Imam Hussain alayhi salam, with Ahlul Bayt alayhi salam, with their masaib, with their virtues, we have rewards, a bundle of rewards, the abundance of rewards from Allah subhanahu wa ta'ala. Can I cite five? Salwat. Can I cite Salwat Muhammad? وَسَيِّرْنِ بِهِمْ شَفِيقًا, and should be loving, friendly. One of the issues among parents is that communication gap. Child do not like to communicate with their parent. Why? Because their heart towards their parent is not tender. The relationship, it's something reciprocal. It's not that parent expect from their child that they should be just submissive, just like that. No, they need to show their love and affection. They should start communication. They should show their friendliness so that child can come to him or her to discuss things and issues and problems which that child is facing. Communication gap. I think I was mentioning over here or some other Mambarga that not only in the issue of relationship between child and parents, but in any communication, in any relation, spouse relation, family relations, friends relation, even business relation. The thing which creates the cause of conflict most of the time, when I say most of the time, I mean to say more than 70-75%, it's the communication gap. Because of lack of communication, we start assuming things. You have done this, you must be done this, you haven't called me because of this. That's how we start building. And when this communication develops, it's over there for some days or months, then the distance becomes greater. I'm at my end feeling something. My brother hasn't called me because maybe he is so much arrogant. And he is thinking that my brother hasn't called me because he doesn't like me. And so on. We are assuming things ourselves. We haven't talked to each other. There wasn't anything like that. There was anything like that. But sometimes it happens. The best thing is that. The best thing is to relate communication. To have developed communication. Ek waqiya aapko bayan karte chale. Ye waqiya hamare saath ka hai. Baaz cheezon ko hum khud practical karke dekhte hain. Hamare ustad e akhlaq Ayatullah Hussain Mazahiri apne dars e akhlaq mein farmate the, jab koi achhi cheez sikho to koshish karo use foran implement karo. Jab tum foran usko amali kar lete ho to tumhe cheez wo yaad rehti hai. Agar tumse baad mein chhoot bhi jaye to phir tumhe yaad aayega, bhai main wo acche kaam karta tha, maine chhod diya, ya maine kuch bure kaamon ko choda tha, maine dobara kyun shuru kar diya. To foran is baat ko insaan jo hai wo usko koshish kare. Ek dafa hum jab naye Iran se Pakistan palat kar aaye to hamare ghar mein koi 6-8 mahine honge to مختلف نظریات کے افراد ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک شخص آیا بیٹھا تھا ہمارے جاننے والوں میں سے جو ہماری مجلس درس وغیرہ میں آتے تھے. آئے اور انہوں نے کہا کہ کہا فلان مولانا آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, انہوں نے مجلس میں یہ کہا فلان کا. اچھا یہ کہا اور کیا کہا فلان بچا. جب ہم بات کر رہے تھے تو اسی دوران میں نے فون نکالا اور انہیں ملاتا گیا. اس کو نہیں پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں. فون ملایا اور فون ملا کے وہاں سے انہوں نے اٹھایا مولانا نے. میں نے کیسے مولانا آپ طبیعت ٹھیک ہے خیریت سے آپ کی سنا دے وہاں مجلس بڑی اچھی جا رہی تھی کیسا ہے سلسلہ. مجھے کسی نے آ کر یہ کہا کوئی ایسی بات آپ سے ہوئی ہے, بات ہوئی ہے کوئی سلسلہ؟ بولا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. میں بات ختم ہو گئی. خیر خیریت معلوم کر کے ہم نے فون بند کر دیا. میں نے کہا یار ٹھیک ہے, اب انہوں سے اگر بولا بھی تھا اور آپ نہیں بتانا چاہتے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ یہ خود حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے اور اس پہ شرمندی کا اظہار کرتا ہے تو پھر اسے پکڑ پکڑ کر نہیں بولا تم نے کیا تھا. ٹھیک ہے, اگر کیا بھی تھا تو بھی وہ نہیں کر رہے, اور اگر نہیں تھا تو پھر تم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ تم ان کی بات آ کر یہاں بتاؤ اور اس کی بات اس کی یہاں پر بتاؤ. اس کے بعد سے وہ آج تک اس نے پھر میرے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. کمیونیکیشن اگر ہمارے درمیان ہوگا تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے, بیوی جا کر روٹ کے بیٹھ جاتی گھر پہ, یہاں ذرا مشکل ہوتا ہے. ہاں جن کے یہاں پر مہکے ان کے لیے آسانی ہوتی ہے خیر, لیکن جا کر یہ بیٹھ جاتی ہیں. اب بیچ میں کون آتا ہے؟ رشتے دار آتے ہیں. بھائی وہ تو فلان کہہ رہی تھی, اس نے تو ایسا ایسا کہا تمہارے بارے میں, وہ فلان کہہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ دیا. ارے بھائی کوئی کسی نے کچھ نہیں کہا ہے, کیوں دوسروں کے آگ لگائی جا رہی ہے, ایک بات کا پتنگڑ بنایا جا رہا ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی بجائے ان کے ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو, ان ٹوٹے ہوئے گھروں کو نزدیک لایا جائے. پتہ نہیں کیا لطف آتا ہے لوگوں کو کہ اور توڑتے ہیں. مجھے حدیث یاد نہیں ہے لیکن جہاں پر حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جوڑنے والے کے لیے گھر جوڑنے والے کے لیے پروردگار کے نزدیک بے تحاشا ثواب ہے، اسی طرح سے اگر کوئی خام و خام اس طرح سے گھر توڑتا ہے بغیر کسی وجہ کے تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح سے کسی کی دوستیاں توڑنا، کسی کے تعلقات توڑنا، والدین اور بچوں کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان تعلقات توڑنا، توڑوانا یہ گناہ ہے، اور اسی طرح سے ملانا یہ دلوں کو، دلوں کو ملانا بڑا عظیم ثواب ہے۔ بہت زیادہ اس کے اوپر ثواب کی تاکید کی گئی ہے کہ انسان دو دلوں کو ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا عرصے سے تمہارے بھائیوں سے تمہارے اس کا نہیں ہوا، یہ لو ابھی ہم فون ملاتے ہیں ہندوستان، یہ بات کرو اپنی بہن سے، یہ بات کرو اپنے بھائی سے، آپ نے بات کروا دی وہ سب پچھلا سب بھول گئے۔ اور یہ ہوتا ہے، ہاں یہ سب آپ بزرگوں جاتے ہوں گے کہ بعض دفعہ دس دس سال پرانی قدورتیں ہوتی ہیں دس منٹس میں بھی سے بھی کم میں ختم ہو جاتی ہیں، سب ختم ہو جاتی ہے، سب ہم ختم ہو جانے والے ہیں تو یہ کیا باقی رہنے والی ہے، یہ چیزیں سب ختم ہو جانے والی ہیں۔ تو پھر ان چیزوں کو اتنا اتنا سنگین بار اپنی قبروں میں ہم نہ لے کر جائیں کہ اس کی ناراضگی، اس کی ناراضگی، اس کی ناراضگی، خالی ہو کر جائیں، خالی ہو کر جائیں، آزاد ہو کر جائیں، تاکہ صرف ہمارے ساتھ اگر ہمارے پار کوئی ہو تو نیک اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں، باقی کچھ چیز نہ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے میں، عجیب ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں سب چیزیں نہیں معلوم کہ والدین کی خدمت کیسے کی جائے۔ امام علیہ السلام اپنے دعا میں فرماتے ہیں پروردگارا ایک کام اور کر، ایک توفیق اور کر، یعنی ایک احسان مجھ پر اور کر، کہ پروردگارا اگر میرے رویے سے میرے والدین کو کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ عجیب بات ہے، یہ دعا کبھی ہم نے مانگی ہے؟ نہیں مانگی تو ابھی بیٹھے بیٹھے مانگ لیں، نماز پڑھنے کے دوبارہ مانگ لیجیے گا، ابھی مانگ لیں کیا کہ اگر پروردگارا ماں باپ زندہ ہوں تو بھی اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو بھی، کیا ہے کہ پروردگارا اگر میرے کسی رویے سے، میرے کسی حرکت سے، میرے کسی بولنے سے میرے والدین کو اگر ناراضگی ہوئی ہے تو پروردگارا اس تکلیف کو تو ثواب میں تبدیل کر دے، یعنی جتنی میں نے تکلیف دی ہے پروردگارا اس کے بدلے تو انہیں ثواب دے دے۔ یہ دعا تو میں کر سکتا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، میں تو تکلیف دے کر بیٹھا ہوں اپنے والدین کو، تکلیف دے کر بیٹھا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان ہلانی ہے، البتہ صدقے دل سے، ہاں صرف زبان ہلائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دل سے دعا نکلنی چاہیے کہ پروردگارا میں جبران تو نہیں کر سکتا، میں اسے تبدیل تو نہیں کر سکتا جو میں نے تکلیف پہنچائی، میرے بولنے کے انداز سے، میرے دروازہ بند کرنے کے انداز سے، میری نگاہ کے انداز سے۔ اللہ اکبر، ہر چیز میں حدیث ہے، ہاں نگاہ اگر آپ نے کی اور والدین گھبرا گئے کہ یہ نگاہ کر رہا ہے، یہ گھبراہٹ آ گئی کہ بیٹا ناراض ہو جائے گا، بیٹی ناراض ہو جائے گی، یہ خود ایک گناہ عظیم ہے۔ حدیث اس کے بارے میں یاد نہیں مجھے اس وقت، لیکن میں نے کیونکہ بہت ساری چیزیں احتیاط کرتے ہیں حدیثوں کو بیان کرتے ہوئے، لیکن اس کے بارے میں حدیث ہے۔ پروردگار یہ جو میں نے تکلیف دی اس کے بدلے میرے والدین کو ثواب اتنا عطا فرما دے۔ یہ رابطہ، یہ رابطہ، یہ اخلاق کا جب تک ہمارے گھروں میں پیدا نہیں ہوگا ہم آگے آگے کیا بڑھائیں گے؟ ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن جب ہمارے اپنے گھروں کے ماحول کی بات آتی ہے تو ہم ان چیزوں سے نابلد ہو جاتے ہیں۔ کن چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے؟ اس میں امام علی علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جو والدین کے لیے ضروری بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ بچے کو، جو ہم نے شاید پہلے دن ہی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ادب یعنی علم اور معرفت عطا فرمائے۔ یہ علم و معرفت صرف ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیسے دے رہے ہیں ہم علم و معرفت؟ مولانا سنڈے کلاسز ہوتی ہیں، آپ مجھے یقین سے بتا دیں کہ جو اس مومنین اس इस इमाम बारगाह के रेडियस आधे घंटे के रेडियस में रहते हैं। आधे घंटे का रेडियस आपके यहां ज्यादा नहीं समझा जाता है, ठीक है, आधे घंटे के रेडियस में रहते हैं। क्या सबके बच्चे यहां आ रहे हैं? मैं यकीन से कह सकता हूं कि 40% भी नहीं आते। मैं कैसे कह सकता हूं? मैं तो यहां पहली मरता आया हूं। नहीं, पूरे अमरीका का यही हाल है और शायद और भी जगहों का यही हाल है जहां हम नहीं गए। पाकिस्तान का भी यही हाल है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत जोग दौर जोग लोग आ रहे होते हैं बच्चे, नहीं, वहां पर भी हाल है। यानी क्योंकि उसके बहुत सारे जो असबाब है जो हम शायद कल गुफ्तगू कर सके उसके ऊपर, नहीं आते 40% भी नहीं आते। अच्छा, बच्चे नहीं आते, बड़े आते हैं? क्या बड़े भी 40% से ज्यादा नहीं आते? शायद शबे आशूर, 21 रमजान, ईद की नमाज, वो भी अगर संडे को पड़ गई तो फिर जो है वो आएंगे 60% तक। ये मैं एक अंदाज से बयान कर रहा हूं, आप बिल्कुल कैलकुलेट कभी शायद आपने भी नहीं किया होगा, इसलिए मुझे आसानी है कहने के लिए। जो मैं कह दूं तो आप भी कबूल करेंगे इंशाल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कैसे हम दे रहे हैं, मार्फत कैसे पहुंचा रहे हैं? क्या घर में कोई आप रोजाना एक घंटा बच्चे के लिए रखा है? वालदा वालिद शायद बैठे यहां बोले होंगे पहले उनको कौन पढ़ाएगा भाई उनको, वो तो पाकिस्तान से सब पढ़े लिखे आ गए हैं ना, दीन भी उन्होंने सीख लिया है, हिंदुस्तान से आए, पाकिस्तान से आए। क्योंकि हमारा तसव्वुर ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से आया है वो दीन को सीख कर आया है, ऐसा नहीं होता है। वहां के हालात मुझे और आपको सबको मालूम, हम सब रहते हैं, ठीक है, और यहां पर भी आप किसी के ऊपर इल्हाम नहीं हुआ है। क्या हमने क्या मैकेनिज्म रखा है? ये जो हम कह रहे हैं ना इत्तबा, पैरवी करना, ये पैरवी है, ये हदीस छोटी सी हदीस है, छोटी सी हदीस है कि इनको अदब दो, इल्म दो, मार्फत दो, बस ये एक, अभी सिर्फ एक ही बात की है। मौलाए कायनात की हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, ठीक है, हम तकरीरों में आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और जिसे कहते हैं नारे लगाते हैं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या साहिबुल असर, इमाम जमानों को भी बुला रहे होते हैं, सबको लब्बैक कह रहे होते हैं। लब्बैक यानी इमाम की हम फौज में शामिल होने के काबिल हैं या नहीं है? अपने आप को देखे तो सही, हम अपने आप को शौक जरूर है, कोशिश भी कुछ ना कुछ करते हैं, ये नहीं कर रहे कि हम सिफर हैं, लेकिन क्या वो कोशिश जमाने के तकाजे के एतबार से उस रफ्तार से है या नहीं है? हमें मालूम है कि नहीं है। मैं किसी की सिंसेरिटी पर, किसी के खुलूस पर नहीं है हर्फ कर रहा, लेकिन रफ्तार हमारी बड़ी कुंद है, बड़ी सुस्त है। हमारा रुख सही है, डायरेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो डायरेक्शन हमारा क्यों सही हम कह रहे हैं? डायरेक्शन हमारा अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम है, ये डायरेक्शन है हमारा, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र मिनकुम यानी इमाम आइमा अलैहिस्सलाम इमाम मासूमीन की इताअत करो। तो डायरेक्शन तो हमारा सही है लेकिन रफ्तार बहुत कम है, दुनिया बड़ी तेजी से इनहराफ की तरफ जा रही है। हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे, अपने आप को कैसे बचाएंगे? कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है। पहली चीज जो होती है वो वालिदैन होते हैं। तो मेरे भाई, जिस तरह से गाड़ी सीखने के लिए कोई किताब चाहिए होती है, उसे पढ़ना होता है, खाना पकाने के लिए टेलीविजन पे प्रोग्राम देखने पड़ते हैं, आजकल के हिसाब से आसानी बता, उन्हें पहले जमाने में किताबें होती थी, वही कह रहे हैं, अब तो वो भी किताबें भी नहीं खोलती हैं हमारी खवातीन, वहीं गए जब चैनल लगा लें फलान, आज इंडियन डिश पकानी है तो इंडिया का लगा लें, पाकिस्तानी डिश पकानी है पाकिस्तान लगा लें, अंग्रेजों का लगाना है अंग्रेज लगा लें। लेकिन सीखना पड़ता है, इल्हाम तो नहीं नाजिल हो रहा है। सिर्फ जब दीन का मामला आता है तो हम इंतजार करते हैं कोई इल्हाम आ जाएगा, कोई फरिश्ता हम पे भी नाजिल हो जाएगा। नहीं भाई, उसके लिए भी हमें सीखना है, उसके लिए भी समझने की जरूरत है। जब हम शादी करते हैं, औलाद पैदा करते हैं, तो किस तरह से चीजें सीखते हैं कि दवा कैसी दी जाए, बच्चे का लिबास कैसे चेंज किया जाए, इसको नहलाया धुलाया कैसे जाए,
بھائی اسی طرح سے جب بچے کی تربیت کرنے کے اسے قرآن کیسے پڑھایا جائے، اسے نماز کیسے سکھایا جائے، اسے وضو کیسے سکھایا جائے، تو ان کاموں کے لیے ہم خود کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ کیوں نہیں سیکھتے اس کے لیے؟ اس کے لیے ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی فرشتہ اور ملائکہ آئیں گے، کوئی حورے آ جائیں گی، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ذمہ داری خود والدین کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستعد کرے، آمادہ کرے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو اس اعتبار سے کریں، اپنے تیار کریں. یعنی بڑی اچھی بات ہے جو میں آپ سے مثالی میں آپ کو دی کہ بچے ہمارے یہاں نحو پڑھ رہے ہیں. کس نے سکھایا؟ خود سے سیکھ لیا کہ انہوں نے نحو پڑھنا؟ نہیں، کسی نے سکھایا، رہنمائی کی، گائیڈ کیا کہ بھئی مرسی ایسے پڑھو، نحو ایسے پڑھو، فلان چیز ایسے پڑھو، یہ دعا ایسے پڑھو. جب ہم یہ سکھا سکتے ہیں تو انہیں دین کی جو اہم ترین چیزیں یعنی اصول دین. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تین چیزوں پہ، میں نے جو پہلے بھی اشارہ کیا دوبارہ سے ایمفیسس کرتا ہوں، تین اہم چیزیں ہیں. سب سے پہلے خدا شناسی. اگر بچہ توحید پرست ہو گیا، انسان توحید پرست ہو گیا، مورتھسٹ ہو گیا، کوئی اس کو نہیں ہلا سکتا ہے. اگر ہماری توحید کی بنیادیں مستحکم نہ ہوئی، یہ جڑیں مضبوط نہ ہوئی، تو پھر عمارت جو کھڑی ہوگی اس کی پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اگر ایک دفعہ یہ مضبوط ہو گئی تو طوفان آ جائے، سائیکلون آ جائے، بارش ہو جائے، سیلاب آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، شہرگے گردن پر بھی اگر رکھ دیا جائے اور کہے کہ علی کی برائی کرو تو قمبر کی طرح کہیں گے کہ نہیں، ابو ذر کی طرح کہیں گے نہیں، لٹکا دی جائے گا سولی پر، لیکن کہیں گے نہیں، کیونکہ ایمان مستحکم ہے، اللہ مستحکم ہے، رسول کی نبوت مستحکم ہے، امام کی امامت مستحکم ہے. اب اگر سولی پہ لٹکا بھی دیا جائے تو فرق نہیں پڑتا. آپ کو معلوم ہے نا سولی پر اور دار کا فرق تو معلوم ہوگا، شاید بزرگوں کو تو معلوم ہوگا، تھوڑے جوان ہمارے لوگوں کو بیان کرتے چلیں. دار تختہ دار پر یعنی اسے ہینگ کر دینا، رسی سے لگایا اور ہینگ کر دیا اور مار دیا. سولی پہ کہتے ہیں اسے جیسے صلیب پہ جیسے لگایا جاتا ہے، درخت سے لگا دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کی گدی سے اس کی زبان کو کھینچا جاتا ہے اور ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے، اور خون آہستہ آہستہ رستہ چلا جاتا ہے، اور انسان آہستہ آہستہ اس کی جان نکلتی ہے. ایک دن میں نہیں نکل جاتی، ایک وقت میں نہیں نکل جاتی ہے، اسے دو چار پانچ دن لگتے ہیں، اور یہ سسکتے سسکتے مرتا ہے. انبیاء علیہم ائمہ کے اصحاب کو اس طرح سے لٹکایا گیا، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم اپنے امام کو جو ہے برا بھلا کہہ دیں گے، ہرگز نہیں. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا ایمان مستحکم ہو جائے. اور حسینیوں کا ایمان مستحکم ہونا چاہیے کہ حسین حسین کرتے ہوئے مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، کبھی اسے بیچیں گے نہیں، کبھی کسی کے ہاتھ میں بیچ نہیں دیں گے، ضائع نہیں کریں گے. یہ ذمہ داری ہے ہماری آج کے دور کے افراد کی کہ اپنی نسلوں کو اور نسل در نسل آنے والے افراد تک اس پیغام حسینی کو پہنچائیں، اسے مستحکم کریں، تاکہ ہمارا بچہ نہ فقط اپنے ایمان میں، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنے اخلاق میں حسینی بن کر نکلے، امام زمانہ کا سپاہی بن کر تیار کھڑا ہو، بلکہ پیغام قرآن کو، پیغام رسول کو، پیغام علی ابن ابی طالب کو، پیغام حسینی کو، پیغام امام زمانہ کو پوری دنیا میں منتشر کر سکے. امام، اس میں ایک خاندان کی جو ایک اہمیت ہے، اس خاندان کی اہمیت کے اندر یہ ہے کہ جو آپ جن لوگوں سے تعلقات رکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کتنی باریک بینی کے ساتھ اس خاندانی تعلقات میں گفتگو کر رہا ہے. کون سا دین ہے دنیا کے اندر جو جس طرح سے سکھاتا ہو کہ کس طرح کے ریلیشنز ہوں، کیسے رکھا جائے؟ امام فرماتے ہیں ثم الصق بذوی المروات والاحصاء واہل البیوتات الصالحہ والسوابق الحسنہ. کہا کہ آپ کے تعلقات جو ہیں، آپ کے روابط جو ہیں، اہل مروت یعنی با اخلاق خاندانوں کے ساتھ ہونے چاہیے, کس کے؟ والدین کے تعلقات ہونے چاہیے جو اہل مروت ہوں, اخلاق رکھتے ہوں اور حسب نسب رکھتے ہوں. وہ اہل البیوت الصالحہ, نیک اعمال انجام دینے والے ہوں. وہ سوابق الحسنہ, جن کا سوابق بھی اچھا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ رفت و آمد ہونی چاہیے ہماری, آنا جانا ہونا چاہیے, میل جول ہونی چاہیے, تاکہ ہمارے بچے جب ان کے بچوں کے ساتھ ہوں تو اخلاقی باتیں سیکھیں, اخلاقی باتیں ان کو سکھائیں اور ایک معاشرہ صالح معاشرے کی طرف بڑھے, ہم نیک معاشرے کی طرف بڑھے. کون سا امام, کون سا امیر, کون سا خلیفہ یہ بیان کرتا ہے؟ چھ سو کتابیں اٹھا کر دیکھ لے, نظر نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں کہ یہ جو معجزہ و کرامت ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی, کہ جس کی بنا کے اوپر انہیں کہا کہ ان کی ایک ضرب, ان کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے زیادہ ہے. ضربت خود ضربت نہیں, ضربت کے پیچھے ضربت کوئی بھی لگا سکتا ہے, لیکن علی کی ضربت کیوں؟ کیونکہ علی یہ تمام معرفت الہی رکھتا تھا. ضربت تو کوئی بھی چلا سکتا ہے نا, بڑے بڑے پہلوان تھے, کہا وہ بھی تو مارتے ہیں. کہا نہیں, ہر ایک کا وار ایک جیسا نہیں ہوتا ہے, ہر ایک کا وار ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. چھری تو کسائی بھی چلاتا ہے, چھری تو سرجن بھی چلاتا ہے, لیکن دونوں کے وار کا معیار بھی الگ ہوتا ہے. علی کی معرفت اس کے اعتبار سے ہے, علی کی معرفت جو ہے اس کی بنا پر اس ضربت کو افضل من عبادت و ثقلین کہا گیا. صلوات پڑھے محمد والے ہوں. یہ ہمارے ہاں آج ناپید ہو گیا ہے. یہاں پر مغربی دنیا میں تو بہت زیادہ کم ہو گیا ہے آنا جانا ایک دوسروں کے یہاں. بس یہی ہمارا سینٹر ہوتا ہے, یہی سوشلائزنگ پلیس ہوتی ہے ہمارے, کیونکہ کام ایسا ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملنے جلنے نہیں جا پاتے. حتیٰ یہاں تک کہ اگر بہن بھائی قریبی رشتہ دار بھی ایک علاقے میں رہ رہے ہوں تو بھی ہفتے ہفتے بھی نہیں مل پاتے, نہیں مل پاتے. بھئی کیوں نہیں مل پاتے؟ کیا کریں, مجبوری ہے, فلان ہے, یہ ہو گیا, وہاں جانا ہے, یہ ہے, سنڈے کو ہمیں اپنے جاب پہ بلا لیا گیا, فلان یہ کر لیا, کیا چھٹیاں ہو رہی تھی تو ہمیں بلا لیا, بھائی ہم مسلمان ہیں, کہا کرسمس میں تم جاب کر لو بھائی, تھینکس گیونگ میں تم جاب کر لو بھائی, تو کیا کریں, مجبوری ہے, یہ ہے, فلان ہے. پپا چلا اس طرح سے جو بھی وجوہات ہوں مجھے نہیں معلوم, لیکن ہم ان چیزوں کو, ان اقدار کو, ان ارزشوں کو کہ جو قرآن و اہل بیت نے ہمیں سکھلائی اور کہا ہے, گائیڈ کیا کہ اس راستے پر تم کو چلنا ہے, جب ہم ان راستے پر چلتے ہیں تو ہم پھر اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اگر ہمارے بچے ایرے غیروں کے ساتھ کھیلیں, ادھر ادھر چلے جائیں اور پھر وہ غلط حرکتوں میں پڑیں, تو پھر ملامت کسی کی نہ کرنا سوائے اپنے آپ کے. وَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ, کسی کی ملامت نہ کرنا سوائے اپنے آپ کے, کہ تم نے وہ ماحول اپنی اولاد کو عطا نہیں کیا, تم نے وہ جگہ نہیں دی, تم نے اس طرح کے تعلقات نہیں رکھے. اچھا چلیں, اگر وہ نہیں بھی ہو سکتا ہے تو اس سینٹر کو, یہ میرا بڑا درد ہے, پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ درد ہے کہ یہاں پر اب تک کسی اسپیشلسٹ سرجن اور ڈاکٹر نے بھی اس ٹھیک نہیں کیا ہے, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ کریں گے. کیا ہے وہ؟ وہ درد یہی ہے کہ ہمارے سینٹر جو ہوتے ہیں وہ سینٹر نہیں بن پاتے. نام تو سینٹر رکھ دیا جاتا ہے اس کا, سینٹر نہیں بن پاتے. یعنی ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے جو عام سینٹرز ہیں وہ چرچز کی طرح ہو گئے, سنڈے سکولز آ گئے. ہمارا ایک دن ذرا اضافہ ہو جاتا ہے, جمعرات کو بھی آ جاتے ہیں مجلس کے لیے, اگر آپ کے سینٹر, مجھے نہیں پتا آپ کے سینٹر کیا پروگرامز ہیں, لیکن میں ایک عمومی ایک جنرلائز بات کر رہا ہوں. تو صرف آپ اپنے سینٹر پہ نہ لیجئے گا, دل پہ نہ لے لیجئے گا, اور لے بھی لیں تو بہت اچھی بات ہے تاکہ آپ اس پہ سوچیں, غور و فکر کریں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ سینٹر ہونا چاہیے. میری ہمیشہ نصیحت یہ ہوتی ہے کہ بھائی اس طرح سے اپنے گھروں کو سینٹر کے اطراف میں رکھو, کہ کم سے کم مغرب اور عشاء کی نماز یہاں ہو. قبلہ ہمارے پاس کوئی عالم دین نہیں ہے نماز پڑھانے کے لیے, کوئی بات نہیں, ہونا چاہیے, نہیں ہے جب تک اس کا نعیم البدل دیکھیں. نعیم البدل کوئی نیک پارسا صحیح عربی جاننے والا شخص ہے؟ ہاں, وہ بھی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, آپ یہاں آئیے, یہاں آ کر نماز پڑھیے, یہاں آ کر اپنے لیے ایک کوئی پروگرام, کوئی آدھے گھنٹے کا کوئی حدیث کے اوپر ڈسکشن, کوئی نکالی کتاب جو پہلے سے تشریح شدہ ہو, اپنی طرف سے وہ تفسیر نہ کرنے پڑے, تفسیر میں رائے نہ ہو جائے, لیکن یہ گیدرنگ ہونا, یہ جمع ہونا. اچھا, ہم صرف دین کو یہ سمجھتے ہیں کہ تفسیر قرآن ہے تو دین ہے, شرح نہج البلاغہ ہے تو دین ہے, حدیث ہے تو دین ہے, مجلس ہو رہی ہے تو دین ہے, درس ہے تو دین ہے. میرے بھائی, اس کے علاوہ بھی دین کے بہت پہلو ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. کمیونٹی کے اندر ایجوکیشن کو کیسے آگے پھیلایا جائے, اس ایجوکیشن کو آگے ہمارے بچوں کو ہم کس طرح سے, جو کنونشنل ایجوکیشن ہے, کس طرح سے ہم انہیں ہائر اسٹڈیز کی طرف لے جائیں, ہمارے بچوں کو, لڑکوں کو, لڑکیوں کو, کس طرح سے جو ہمارے جاب لیس افراد ہیں ان کو کس طرح سے جاب پلیسمنٹ کیا جائے, ان کے لیے کس طرح سے بہتر جابز کو پرووائڈ کیا جائے, کس طرح سے جو بزنس مین افراد ہیں, انٹرپرینرز ہیں, ان کے لیے کوئی سلسلہ کیا جائے. یہ کام, یعنی اسلام جو دین ہے وہ پریکٹیکلٹی ہے. وہ جو دین انسان وہاں سیکھتا ہے اخلاق میں, حقوق الناس, حقوق العباد, اس کی امپلیمنٹیشن, ان کی امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ انسان کے سوشل کاموں کے اعتبار سے ہوتی ہے, اس کے جو ویلفیئر کام ہوتے ہیں اس کے اعتبار میں اس میں جھلک نظر آتی ہے. امام سجاد, امام علی, امام حسن, امام حسین, امام سجاد اور دیگر ائمہ کا ایک بہت ہی مشہور ہے ویلفیئر کام. وہ کیا کام ہے؟ کندھے پر بوری رکھتے تھے اور اس کے اندر غذا ہوتی تھی, گھروں میں جا کر پہنچاتے تھے. مولانا, یہاں تو غریب ہے نہیں کوئی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بوریاں اٹھائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے بوریاں اٹھائیں یہاں پر, لیکن آپ یہ بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں پر غربت ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ یہاں کا غریب پیدل نہیں چل رہا ہوتا ہے, وہ بھی گاڑی چلاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی بے نیاز ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. مشکل میں ہوتے ہیں افراد, لیکن اپنے آپ کو اپنی چادر میں سمیٹ کے رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ان کو تلاش کریں. عجیب بات ہے, امیروں سے کہا گیا ہے کہ غریبوں کو تلاش کرو, ڈھونڈو کدھر ہے, اور ان تک اپنی چیریٹی کو پہنچاؤ, زکات کو پہنچاؤ, خیرات کو پہنچاؤ. غریبوں کو نہیں کہا گیا کہ تم جاؤ امیروں کے دروازے میں کھٹکھٹاؤ, مجھے دے دو, مجھے دے دو, مجھے دے دو. انہیں منع کیا گیا. امیروں کو کہا کہ تم اپنی ذمہ داری کو ادا کرو. ہم بھول جاتے ہیں. اب یہاں پر آپ پاکستان سے ہیں, ہندوستان سے ہیں, خود یہاں امریکہ کے اندر ہے, اس نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور کس طرح سے یہ غربت زدائی ہو سکتی ہے, کس طرح سے یہ غربت, یہ فقر و فاقہ, یہ مسائل, یہ مشکلات مینیمائز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ختم نہیں کر سکتے, لیکن اگر ہم نے اس چڑیا کی مانند بھی کہ جس نے آتش نمرود کو بجھانے کے لیے قطرہ قطرہ کر کے پانی ڈالا, جب پوچھا گیا بھائی تمہارے اس قطرے سے کون سی آگ بجھ جانے چاہ رہی, فرشتوں نے پوچھا, کہا کوئی بات نہیں, قیامت کے دن میں یہ کہہ سکوں گی کہ جو میری استطاعت میں تھا میں نے اس شام کو انجام دیا. لیکن ہم اپنی استطاعت کو تو ظاہر کریں ایجوکیشن کے اندر. آپ کی صلاحیت ہے, ممکن ہے کہ آپ ہفتے میں 2 گھنٹے نکال کر کسی کو گائیڈ کر سکتے ہوں. دنیا بھر کے اندر لوگ جسے کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کے اندر کیریئر گائیڈنس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہو سکتا ہے کسی اور فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہو جو یہاں کے بچوں کے لیے بہت مفید ہو. خود نہیں ہو رہا ہے, لیکن آپ کریٹ کریں گے کیا چیز مفید ہو سکتی ہے. جب آپ سینٹر میں آئیں گے, بیٹھیں گے, غور و خوض کریں گے, سوچیں گے, سمجھیں گے, یہ مسئلہ حل ہوگا. لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی ان طرف. ہم آتے ہیں, ہم نے اگر اپنے اوپر بہت احسان کیا تو ہم نے نماز پڑھ لی اور سو گئے. ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو کما رہے ہیں وہ حلال کما رہے ہیں, ٹائم آتا ہے خمس نکال کے دے دیتے ہیں, چیریٹی کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں, صدقات دے دیتے ہیں. उससे बढ़कर जिम्मेदारी है, उससे बढ़कर जिम्मेदारी। जब तक हम ये माहौल अपने बच्चों को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहां हमें माहौल बनाना है, बना बनाया नहीं मिलेगा। आपको ऐसे मुल्क में नहीं बैठेंगे जहां पर बहुत सारी चीजें हो रही हो कल्चरल तौर के ऊपर और एक रस्मी तौर के ऊपर भी हो रही हो, नहीं। यहां आपको अपने सेंटर को एक माहौल बनाना होगा कि देखो बच्चों ऐसा होता है, ताल्लुकात बड़ों से मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं, अपने साथ के बच्चों से मिलो तो इस तरह से मिलो, नामहरम से मिलो तो इस तरह से उनके साथ रवैया होना चाहिए, इल्म के बारे में तुम्हारी ये जस्तजू होनी चाहिए, दीन को सीखने के बारे में ये जस्तजू होनी चाहिए। इंसान को मुफीद इंसान बनाने के लिए कोशिश करें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बारे दी का सलवात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां जब हम जिक्र करते रहते हैं, और जितना भी जिक्र किया जाए इस कुर्बानी को कम है, जितना भी जिक्र किया जाए उनकी कुर्बानियां उस इलाही माशरे के कयाम के लिए, जिसके लिए इंशाअल्लाह इमाम जमाना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ जल्द जहूर फरमाएंगे, और ये तारीख दुनिया जुलमात और गुनाहों से भरी हुई दुनिया नूर इलाही से, नूर वजूद अकदस से, इमाम जमाना से मुनव्वर हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन हम हाथ पे हाथ देकर नहीं बैठ सकते, हमें अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देना है। जो इमाम तशरीफ लाएंगे वो अपने एतबार से काम करेंगे। हम खुश नसीब हुए तो इंशाअल्लाह उनके असहाब उनके अंसार में से होंगे, चाहे वो खवास 313 में से हों या अवामी अंसार में से हों, जो उसके लातादाद उनकी शुमार है उसके अंदर। जिंदा होंगे तो भी हमारी खुशनसीबी, और हमें दोबारा कब्र से उठाया जाएगा और दोबारा उनके उसमें लश्कर में शामिल किया जाएगा, तो उससे बढ़कर हमारे लिए कोई खुशनसीबी ना होगी इस दुनिया के अंदर। लेकिन जब हम इसी इमाम हमाम, इस इमाम अजीम के जिक्र करते हैं जहूर का, तो हम क्या तवक्कु करते हैं जहूर के लिए? हम ये तवक्कु करते हैं कि जिस दीन को बचाने के लिए उनके जद्द बुजुर्गवार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने जरबत खाई, जिस दीन को बचाने के लिए उनके जद्द बुजुर्गवार इमाम हसन ने हत्ता जहर नोश फरमाया और उनके जनाजे पर भी तीरों की बारिश हुई। अजीब है, अजीब है। कोई इमाम भी बड़ी सादगी से शहीद नहीं किया गया, हो गया कि इंसाफ हो गया, भाई फलान शख्स जो है, भाई मतलब इमाम मोहम्मद बाकर का जमाना अच्छा था, इमाम जाफर देख, भाई ऐसे शहीद हो गए, यानी ऐसे ही इंतकाल हो गया तबई तौर के ऊपर, नहीं। हर एक को शहीद किया गया, हर एक को शहीद किया गया, इसलिए कि हर एक को एक सबक याद था। कूनू लिज़्ज़ालिमीन खस्मा वलिल मज़लूम आउना, के जालिम के लिए खस्म बने रहो, डटे रहो, जुल्म के खिलाफ सदाए एहतजाज को बुलंद रखो, और मजलूम के हामी और नासिर बने रहो। और मेरे मौला करबला में इस मिसाल को, इस बसात को फैलाते हैं और दुनिया के लिए, आज दुनिया के लिए बतलाते हैं कि किस तरह मजलूमियत के साथ, तमाम तर मजलूमियत के साथ इमाम किस तरह से फतहयाब होते हैं, किस तरह से कामयाब होते हैं, किस तरह से, किस इज्जत और वकार के साथ अपनी कुर्बानियों को पेश करते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, कड़ियल जवान, कड़ियल जवान की कुर्बानी देना आसान नहीं होती है, आसान नहीं होती है। जब असहाब शहीद हो गए, जब असहाब शहीद हो गए, ऑन भी ना रहे, अल्लाहु अकबर, जॉन भी ना रहे, हबीब भी ना रहे, मुस्लिम भी ना रहे, जोहर भी चले गए, ये सब असहाब शहीद हो गए के दीगर, अब इमाम हुसैन की खिदमत में उनके फर्जंद अर्जुमंद हजरत अली अकबर तशरीफ लाते हैं, कहते हैं बाबा, बाबा आपसे इजाजत मांगता हूं। बाज अफराद जज्बात में आकर बात को कहते हैं कि मेरे मौला ने इजाजत नहीं दी। हरगिज ऐसा नहीं है, तारीख में कहीं नहीं मिलता है। اس لیے کہ امام تیار تھے اور سب سے پہلے بنو ہاشم میں سے اپنے فرزند کو پیش کرنا انہوں نے صحیح سمجھا، اس لیے کہ یہ ظاہر کر سکے کہ میں اپنے بچوں کی قربانی سب سے پہلے دیتا ہوں. اللہ اکبر. امام آئے، امام نے کہا اچھا جاؤ جا کر خدا حافظی کر کر آؤ. یہ بعض جگہ پر ہے کہ اجازت لے کر آؤ اپنی پھوپھی سے. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر، حضرت علی اکبر خیمے میں گئے، خیمے میں گئے اور پھوپھی کے پاس اجازت لی. اللہ اسی خطیب کو سنا تھا ہم نے، عجیب تھا، نہیں معلوم میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن ایک خطیب کو میں نے سنا تھا کہ بچپن میں جناب علی اکبر کی عادت تھی کہ جب کوئی بات اپنی منوانی ہوتی تھی تو جاتے تھے جناب زینب کے پاس اور سر ان کی گود میں رکھ دیتے تھے. کہتے یہی تو معلوم نہیں ہے کہ اس دفعہ جب اجازت لی تو کیا کیا، شاید اپنا سر اسی طرح سے جناب زینب کی گود میں رکھ دیا ہو اور سوال کیا ہو کہ پھوپھی اماں اجازت دے دیجئے، اجازت دے دیجئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بعض افراد نقل کرتے ہیں، بعض افراد نقل کرتے ہیں کہ جناب علی اکبر نے آ کے جناب زینب سے پوچھا، فرمائیے فرمائیے کہ آپ کی فضیلت زیادہ ہے یا آپ کی والدہ جناب فاطمہ زہرا کی؟ آپ ہرگز میری ماں کی، حتمن اور حتمن میری ماں کی فضیلت مجھ سے بہت زیادہ ہے، وہ سیدہ نساء عالمین ہے. تو کہا آپ یہ برمائیے کہ آپ کے بیٹا زیادہ فضیلت رکھتا ہے یہ جناب فاطمہ زہرا کا؟ کہا جناب فاطمہ زہرا کا. تو کہا پھر آپ اپنے بیٹے علی اکبر کو امام حضرت فاطمہ کے بیٹے پر قربان ہونے کی اجازت دے دیجئے. اللہ اکبر. مورخین لکھتے ہیں کہ عجیب منظر ہے، دو موقعوں کے پر ایسا ہوا، دو مواقع پر ایسا ہوا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، اٹھتا تھا گر جاتا تھا. ارے جب بھی علی اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے کوئی نہ کوئی بیوی تھامن تھام لیتی تھی. کہتے تھے جناب زینب نے فرمایا، ارے بیٹا علی اکبر، علی اکبر جب بھی دل چاہتا تھا کہ نانا کی زیارت کریں تمہیں بلا لیا کرتے تھے، تمہیں بلا لیا کرتے تھے، تمہاری شکل کی زیارت کرتے تھے، تمہاری گفتگو سنتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے نانا سے ملاقات ہو گئی، ان کی زیارت ہو گئی. اللہ اکبر. علی اکبر بڑی مشکلوں سے ودا کر کر خیمے سے باہر نکلے، میرے مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان کڑیل جوان کو گھوڑے پر سوار کیا، گھوڑے پر سوار کیا. علی اکبر میدان میں داخل ہوتے ہیں، میدان میں داخل ہوتے ہیں، علی اکبر کی حیبت اور حشمت اتنی ہے کہ علی اکبر کو دیکھ کر علی مرتضی یاد آنے لگتے ہیں. کہا یہ کون ہے؟ کیا یہ رسول دوبارہ آ گئے؟ کسی نے کہا یہ علی مرتضی آ گئے. اللہ اکبر. اب جو علی اکبر نے دشمن پر حملہ کیا، کبھی دائیں جانب، کبھی بائیں جانب، کبھی قلب دشمن پر جو حملہ کیا تو یہ دشمن گھبرا گئے. کئی ایک کو واصل جہنم کیا. مورخین کہتے ہیں کچھ ہی دیر میں 200 سے زائد افراد کو واصل جہنم کیا، کٹتے گئے، مرتے گئے، واصل جہنم ہو گئے. لیکن اس اثنا میں حضرت علی اکبر بھی یہاں پر زخمی ہوئے. اللہ اکبر. پیاس کی شدت تو پہلے سے ہی موجود تھی، حلق میں کانٹے بھی چبھنے لگے. آئے بابا کے پاس. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح سے جملے کہہ سکتے ہیں. میں کہوں جب کسی بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ یا ماں کے پاس یا باپ کے پاس جاتا ہے. علی اکبر کو تکلیف تھی، تشنگی تھی، ارے بڑی مشکل ہو رہی تھی. علی اکبر آئے، بابا بڑی پیاس لگی ہے، بڑی پیاس لگی ہے. اللہ اکبر. پانی نہ مانگا لیکن کہا، احساس کا اظہار کیا، بابا بڑی پیاس لگی ہے. اللہ اکبر. بعض روایات میں ہے کہ میرے مولا نے کہا، اچھا ذرا تھوڑی دیر میری زبان اپنے دہن میں رکھ لو. اللہ اکبر. جیسے ہی رکھا فوراً کھینچ کر اپنا منہ پیچھے کیا، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے اور تشنے ہیں. اللہ اکبر. میرے مولا نے اپنے انگلیوں سے ایک عقیق کی انگوٹھی نکالی اور کہا بیٹا اسے اپنے دہان میں رکھ لو, اسے دہان میں رکھ لو, اور بس نزدیک ہے کہ تمہارے جد بزرگوار رسول خدا آئیں گے اور تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے ایسے پانی سے کہ جس کے بعد تمہیں پیاس نہ لگے گی. اللہ اکبر. علی اکبر میدان میں گئے. ارے دشمن کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا علی اکبر میدان میں ایسے وہ لوٹ کے آئے ہیں جیسے تازہ دم کوئی سوار آتا ہے میدان میں اس جوش و ولولے کے ساتھ. علی اکبر میدان میں جاتے ہیں, کئی ایک کو واصل جہنم کرتے ہیں. بعض تاریخوں میں لکھا ہے 400 سے زیادہ لوگوں کو مارا, بعض میں لکھا ہے 600 سے زیادہ افراد کو واصل جہنم کیا. جب عمر ابن سعد نے دیکھا کہ یہ علی اکبر کو نہیں مارا جا سکتا ہے, حیدر کرار کا پوتا ہے, حیدر جرار کا پوتا ہے, فاتح خیبر و خندق کا پوتا ہے, اسے ہم ایسے نہیں مار سکتے, تو کہا علی اکبر کو اپنے گھیرے میں لے کر مار لو. ارے وہ بوڑھا باپ جو ٹیلے پہ کھڑے ہو کر اپنے بہادر کی لڑائی کو دیکھ رہا تھا, اب بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے, صرف کربلا میں دھول اٹھ رہی ہے. اللہ اکبر. تیروں کی بارش ہوئی, کسی نے پشتے علی اکبر سے برچی ماری, کسی نے سر اقدس امام حضرت عباس حضرت علی اکبر پر جو تلوار ماری. علی اکبر گھوڑے سے نیچے کی طرف آئے, ارے پیر زین میں پھنس گیا, ارے یہ گھوڑا علی اکبر کو دشمن کے درمیان لے گیا. جناب مکرم اپنے مقتل میں فرماتے ہیں, اللہ اکبر, فرماتے ہیں جب علی اکبر نرغ آدھا میں آ گئے تو اب کسی نے خنجر مارا, کسی نے تلوار کا وار کیا, ارے علی اکبر کو زخموں سے چور چور کر دیا. بس نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن ایک صدا ارے صدا فضائے کربلا میں گونجی, علیکم من السلام یا ابت, اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے, ہذا جدی, یہ میرے جد رسول اللہ ہے, میرے لیے پانی لے کر آئے ہیں. اللہ اکبر. میرے مولا حسین دوڑتے ہوئے علی اکبر کے پاس پہنچے. ابھی کچھ رمک تھی. اللہ اکبر. میرے مولا نے نیزے کی کنی کو جو باہر نکالا, فوارے کے مانند خون قلب علی اکبر سے نکلنے لگا. علی اکبر کی روح پرواز کری. میرے مولا نے اپنے رخساروں کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھا اور کہا اے دنیا اب اس کے بعد فنا ہی فنا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبدم مقتول بكربلاء, يا الله. ربنا تقبل منا هذا القليل. پروردگارا ہماری اس قلیل و مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا پروردگارا تجھے واسطہ ہے, تجھے واسطہ ہے شہادت علی اکبر کا. پروردگارا ہمیں اور ہمارے اولاد ہمارے نوجوانوں کو جرت و ہمت و شجاعت عطا فرما. پروردگارا وہ ایمان عطا فرما جو علی اکبر کا ایمان تھا. پروردگارا وہ ہمت عطا فرما ہمت علی اکبر جیسے. اے پروردگارا وہ عفت و پاک دامنی عطا فرماؤں جیسے جناب علی اکبر میں وہ عفت و پاک دامنی موجود تھی. اے پروردگارا پروردگارا تجھے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا, نور قرآن نور اہل بیت سے ہمارے دلوں کو ہمارے وجود کو ہمارے افکار کو منور فرما. پروردگارا پروردگارا تجھے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا, ہماری اور ہم تمام مرحومین کی قبروں کو نور قرآن نور اہل بیت سے منور فرما. قیامت میں قرآن اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارا پروردگارا ہمارے والدین عزیز و اقارب دوست احباب رشتہ دار ذوی الحقوق ہمسائے اولاد ازواج تمام کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ بخش دے. پروردگارا جو بیمار ہیں علیل ہیں, پروردگارا جو بستر علالت پر ہیں, پروردگارا ان سب کے لیے پروردگارا انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما. پروردگارا جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. پروردگارا تمام مؤمنین و مؤمنات کو رزق حلال و طیب واسع عطا فرما, اولاد صالح عطا فرما. پروردگارا تمام مظلومین عالم کی مدد فرما, افواج اسلامی کی نصرت فرما, تمام علماء اعلام مراجع تقلید تمام خدمت گزاران اسلام کو صحت و تندرست کے ساتھ طول عمر عطا فرما. پروردگارا رہبر انقلاب کو صلاب و استقامت جرت و ہمت و شجاعت عطا فرما, اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما. پروردگارا منجی عالم بشریت قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. اور پروردگارا پروردگارا ہمیں ان کے انصار اصحاب میں سے قرار دے. ایک مومن نے جو کینسر کا مریض ہے اور تمام مؤمنین کے جو بیمار ہیں علی ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے, آپ کی اپنی شفا یابی کے لیے, ظاہری اور باطنی اور مانوی تمام امراض سے شفا یابی کے لیے پانچ مرتبہ ام یجیب کا ورد پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.